من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين. کیو اے سیشن، ہاں ایک ایسا سیشن ہوتا ہے کہ جس کے اندر پہلی بات تو یہ کہ پارٹیسپینٹ کا نمبر کو اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، ان کا کنسنٹریشن زیادہ ضروری ہے، چاہے دو ہوں چاہے تین ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اردو میں ایک کہاوت ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جسے آپ جتنا کم کرنا چاہیں تو کم ہو جاتی ہے، ایک نیند اور ایک کھانا، اور جتنا آپ بڑھانا چاہیں تو 24 گھنٹے میں آپ 25 گھنٹے بھی سو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیو اے سیشن بھی ایسا ہی بن جاتا ہے، سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، پھر بہت زیادہ سوال پھر کراس کوسچننگ. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو انلمیٹڈ ٹائم فریم دے دیں کہ بس جب تک کہ آپ کے سوال ختم نہیں ہوں گے. یہ دعویٰ تو صرف ممبر سلونی کا خطیب ہی کر سکتا ہے، ہمیں اس کو 45 منٹ کے اندر رکھنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کیو اے سیشن ہے، کوئی ڈیبیٹ کا فورم نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے کسی سوال کے ریپلائی سے آپ سیٹسفائی نہیں، اور ایک آدھ دفعہ آپ نے ایکسپلینیشن لی پھر بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہوئے، تو اسی پوائنٹ کے اوپر مسلسل بحث کرنا یا آرگومنٹ وغیرہ کا ایک الگ فورم ہوتا ہے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. لیکن اس کیو اے سیشن کے اندر سوال جواب سیٹسفائی ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو پھر اس کے اوپر مزید کوئی آرگومنٹ نہ کیجیے گا. نمبر چار، مجھے نہیں معلوم کہ ایڈمنسٹریشن نے کیا اناؤنس کیا ہے، لیکن بیسیکلی یہ مردوں کے لیے، اس لیے کہ لیڈیز کے لیے کیو اے سیشن تقریباً 2 گھنٹے کا کل صبح ہونے والا. لاسٹ ایئر بھی ہوا تھا لیکن لاسٹ ایئر ورکنگ ڈے تھا، اب جو ہے وہ کل سیٹرڈے ہے، ویکینڈ ہے، چنانچہ اسکول کالج ایجوکیشن حاصل کرنے والی بچیاں عام عورتیں ان سب کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو لیڈیز کے سوالات جو ہیں وہ کل ہی آئیں گے، آج نہیں. اور آخری 5th and last point، وہ میری ایک ریکویسٹ ہے، اور بہت ہی جنرلائز بات کر رہا ہوں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو دیکھ کے نہیں، کہ کیو اے سیشن کا مقصد یہ نہ ہو کہ آپ کسی کا ٹرائل کر رہے ہیں، کسی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، کسی کی نالج کا امتحان لے رہے ہیں، یا اس کا مقصد یہ نہ نکالیں کہ آپ اپنے لیے دین میں کوئی آسانی ڈھونڈنا چاہتے ہیں. کیا مطلب اس جملے کا، اس کو میں ایکسپلین کروں اور بات ختم. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال آدمی ہر آنے والے عالم سے پوچھتا ہے، چاہے مجھ جیسا اسٹوڈنٹ ہو چاہے کوئی بڑا عالم ہو، ہر ایک سے پوچھتا ہے. بھائی اتنے سارے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی کی زبان سے سلپ ہو کے نکلے گا یہ حلال ہے. بھائی ٹھیک، تو جو سوال آپ پہلے پوچھ چکے ہیں، جس سے پوچھا ہوگا اس پہ آپ کو کانفیڈینس یا ٹرسٹ ہوگا، تبھی تو پوچھا ہے، اور ٹرسٹ نہیں تھا تو پوچھنا ہی غلط تھا. تو بس وہی جواب اپنے لیے کافی سمجھے، دوبارہ اس کو یہاں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اور اسی طریقے سے خالی یہ جج کرنے کے لیے کہ میری معلومات کیا ہے، سوال نہ کریں، سوال ذرا سا کچھ پریکٹیکل اسپیکٹ کا. اس کے بعد یہ 4-5 پوائنٹ کے بعد جو آپ بھول بھی گئے ہوں گے، میں آپ کو انویٹیشن دیتا ہوں، جیسے ابھی ہمارے اس بچے نے کہا کہ اگر کسی کا سوال ہے تو اسٹارٹ کریں. پھر تو جی کوئی سوال ہے؟
اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ، جیسے کل آپ نے تقریر میں فرمایا تھا امام زمانہ کے حوالے سے کہ آتے ہی سب سے پہلے وہ ہماری ہی گردن پر تلوار چلائیں گے، اور آج بشارت دی کہ نعمتیں دنیا اور آخرت کی ہمیں نصیب ہوں گی، تو اس کا عملی پہلو کی تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کر دیں کہ جب ہم زندہ ہیں تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح نبھائیں.
یہ جو سوال ابھی پوچھا گیا، اصل میں تو یہ پورا ایک مجلس کا ٹاپک ہے، اور اسی پہ ہماری بات ہو بھی رہی ہے کہ امام کو اپنے آنے کے بعد پہلی اپوزیشن یا ریزسٹنس کچھ سو کالڈ شیعہ حضرات سے ملے گی. خیر، امامت کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے، میں دونوں کو ایک لیول پہ نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن جیسے جب امام خمینی کا انقلاب تھا تو اس وقت ایک اچھا خاصا جو اپوزیشن تھا وہ اپنے لوگوں کی طرف سے تھا، بلکہ شروع شروع میں اپنے لوگوں کی طرف سے زیادہ تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا، باقی تو دنیا کے عام مسلمان کافی وہ امپریس ہوئے تھے اور کافی انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا اور کافی لوگوں نے اس کی کاپی بھی کی تھی. تو خیر امامت کا لیول بہت بلند ہے، تو امام کو جو اپوزیشن ملے گی اس کا ریزن یہی ہے کہ غیبت کے اندر لوگ پریپریشن کر کے نہیں بیٹھیں گے. ایک مس کنسپٹ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ سب کام آ کے امام کریں گے، ابھی ہمیں کچھ نہیں کرنا، جس کے اوپر امام خمینی کے بھی بہت سارے لیکچر ہیں ولایت فقیہ کی بک میں. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب امام آئیں تو ہم ان کی اپوزیشن میں نہ جائیں؟ یہی تو مجالس کا ٹاپک تھا اور آج بات یہیں تک پہنچی تھی کہ جس طرح موسیٰ کی غیبت میں لوگ مس گائیڈ ہو گئے اور دجال بہکائے گا، تو انشاءاللہ آنے والے دو جو آخری لیکچر ہیں اس سال کے، اس میں شاید اس سوال کا میں زیادہ اچھا جواب دے سکوں. تقریر کے اندر ٹائم نہیں ہوتا ہے، ٹائم لیمٹ نہیں ہے، کوشچن آنسر میں کسی بھی سوال پہ ہم دو تین منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں دے سکتے. تو یہ سوال ایسا ہے کہ ہے تو بہت اچھا اور یہی میرا مین سبجیکٹ ہے پانچ تقاریر کا، لیکن کہ کوشچن آنسر میں ممکن نہیں ہے. غیبت امام میں ہماری وہ کون سی ڈیوٹیز جس کو اگر ہم فلفل کریں تو بعد ظہور امام کو ہم جوائن کر سکیں گے. لاسٹ ایئر کی لاسٹ اسپیچ میں بھی میں نے آقا باقر بیبہانی کا ایک واقعہ پڑھا تھا، لیکن ایک حدیث کے ساتھ، کہ امام نے یہ فرمایا کہ تم ظہور امام کے لیے 24 گھنٹے دعا کرتے رہو، لیکن تمہاری دعا کے بعد اور پریپریشن کرو، اور اس کے بعد بھی اگر امام نہ آئے تب یہ سمجھ لو کہ امام کا ڈیلے، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے. یہ لاسٹ ایئر کی لاسٹ اسپیچ، آقا باقر بیبہانی جنہیں کربلا میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا اس حدیث کی وجہ سے، اور بعد میں لوگوں کو اپنی غلطی ریئلائز ہوئی، اور وہ تو خالی ایک واقعہ تھا. اس سال کے جو لاسٹ ٹو لیکچرز ہیں اسپیشلی لاسٹ، اس میں تھوڑا سا میں اس کو ڈیٹیل میں بیان کروں گا. نیکسٹ کوئی اور سوال؟
کسی اور کے پاس سوال ہے؟
سوال بہت ہے، آپ پوچھ لیجئے، کیونکہ ذرا بچے شرما رہے ہیں ابھی نئے نئے. محمد عباس جی، کوئی بھی سوال کریں، کیونکہ ذرا سا تھوڑا سا جو ہے نا شائی محسوس کرتے ہیں لوگ شروع شروع.
مولانا ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ سوال واپس سے سمرائز کر سکو تاکہ سب سمجھے.
اگر آپ ہر ایک کے پاس مائک لے جائیں گے تو پہلے وہ مائک پہ پڑے گا، پھر ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے، پھر ہم اس کا جواب دیں گے، تو بہت لمبا ہوگا. یا تو مائک ہی نہ لے جائیں تو ہم سنیں. اور لیڈیز کے لیے جی بسم اللہ بسم اللہ.
عام یہ کربلا کے بارے میں، وہ عام غازی کے پاس، وہ حضرت عباس، اس کے پاس کوئی بیٹے تھے.
اچھا، ان کا سوال کربلا کے بارے میں کہ حضرت عباس کی اولاد تھی کہ نہیں تھی. حضرت عباس کی اولاد تھی، خاص طور پر ان کے ایک بیٹے فضل، جس کی وجہ سے وہ ابو الفضل کہلائے، اور اس کے علاوہ بھی دو اور بیٹے تھے. دو بیٹے کنفرم ہیں، تیسرے بیٹے کے بارے میں بعض علماء نے لکھا، تو اولاد بھی تھی اور حضرت عباس کی اولاد، پھر وہ آگے سلسلہ بڑھا بھی، ایسا نہیں کہ ان کی نسل وہیں پہ ختم ہو گئی ہو. حضرت عباس کے بارے میں، ان کے فضائل میں ففتھ امام کی جو ایک روایت ہے کہ اللہ ہمارے دادا عباس پر رحمت نازل کرے، انہوں نے میرے دادا حسین کی ہیلپ کرتے ہوئے اپنے دونوں بازو سیکریفائز کیے، تو اللہ نے ان کو دو پر دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ جنت میں اڑتے ہیں. یہ والی حدیث کہ جناب عباس کو دو پر ملے، ٹو ونگز، اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں فلائی کرتے ہیں، یہ پانچویں امام کی حدیث ہے. مگر یہ حدیث کب آئی تھی؟ جب حضرت عباس کے پوتے، یعنی گرینڈ سن، بیٹے نہیں، ان کے بھی بیٹے گرینڈ سن، ایک بار ففتھ امام کے پاس زیارت کے لیے آئے تھے اور بیٹھ گئے تھے، تو ان کو دیکھ کر پانچویں امام نے ان کے دادا غازی عباس کو اتنا پریس کیا. تو حضرت عباس کی اولاد بھی تھی، خاص طور پر فضل، اور وہ سلسلہ آگے بڑھا. اب مجھے نظر تو نہیں آ رہا کوئی ایسا آدمی، لیکن پھر بھی ایک بات کہہ دوں کہ پاکستان میں، پنجاب میں ایک علاقہ ہے گجرات کا، گجرات کے قریب ایک ایسی کاسٹ ہے جو اپنے آپ کو آوان کہتے ہیں. اچھا، اب تو خیر آوان پوری دنیا میں، آوان جو ہیں یہ پاکستان کے اندر ایک فیملی نیم ہے، ٹرائب کا نام ہے. یہ لوگوں کے بارے میں وہ لوگ خود یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم لوگ غازی عباس کی اولاد میں ہیں. تو سلسلہ ایران میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، پاکستان میں بھی پورا قبیلہ ہے اعوان جو حضرت عباس کی اولاد میں ہیں، ان کا یہ کلیم ہے اور بعض ہسٹورین اس کو اتھینٹک کلیم مانتے ہیں. تو اب تک حضرت عباس کی اولاد چل رہی ہے. آپ کوئی سوال کر رہے تھے؟ جی جی جی.
گیدرنگ جو ہے وہ شرن جو ہے جائز نہیں ہے. پھر کل آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ کچھ ایسی یا وہ جو ایسا میں کچھ سمجھ نہیں پایا کہ کسی بھی صورت میں یہ کیا جائز ہو جاتی ہے کچھ ایسے یعنی وہ ہو جائے تو.
جی پلیز مکس گیدرنگ کے بارے میں، چونکہ مجلس یا لیکچر اس کے اندر مسائل کو بیان کرنے کا ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہوتا. اب اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کراچی میں مجھے بہت پہلے 70s اور ارلی 80s میں سن چکے ہیں، اگرچہ سب بھی میری طرح سے بوڑھے ہو گئے اس لیے ان کی میجورٹی تو چلی گئی ہے، لیکن ہمارا وہاں پہ انداز یہی تھا کہ مثلا محرم کا عشرہ ہو گیا، یام اضحیٰ کے 4-5 عشرے ہو گئے، پھر پورے 10 مہینے مسائل کا ویکلی درس ہوتا تھا، کبھی خارا در، کبھی سولجر بازار، کبھی رضویہ، کبھی انچولی، کبھی باب العلم، یعنی روزانہ. اور وہ یہی اس کا مقصد یہی تھا کہ جو چیزیں مجلس میں آ گئی مس گیدرنگ حرام ہے. لیکن اب اس میں بہت ڈیٹیل ہے، جیسے مجلس میں آ گیا کہ نماز واجب، لیکن اتنے سے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی نا، اتنے سے مسئلے تو اس کی ڈیٹیل. تو وہ درس ایک الگ چیز ہے، اور یہ عموماً لوکل علماء یا ریزیڈنس علماء جو ہے ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں. باہر سے آنے والا 5 دن میں 10 دن میں کیا پڑھ سکے گا اور کتنا پڑھے گا. یہ تو ایک میں نے جنرل بات کہی تاکہ مجالس میں جو مسئلے آتے ہیں تو ایز اٹ از اس پہ آپ عمل نہ کریں. بلکہ میں نے کئی مجلسوں میں اس کے اوپر بھی یہ پوائنٹ بھی ڈسکس کیا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی کہ جو چیز بھی سنیں گے اس کو اپوز کریں گے، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو چیز سنیں گے وہ اتنے سنسیئر ہوتے ہیں کہ فوراً عمل کرنے دوڑیں گے. تو میں اکثر اپنے درس میں اور مجلسوں میں کہتا ہوں اسپورٹس کوئی میرا نہ ہابی ہے نہ مجھے کوئی زیادہ اسپورٹس کا شوق ہے، جو آپ کو میری باڈی سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا، لیکن کبھی کبھار کہیں کسی مومن کے گھر میں ہم بیٹھتے ہیں اور ریسنگ کا مقابلہ ہوتا، ٹریک اینڈ فیلڈ، 10 کھڑے ہیں، ایک بہت جلدی کرتا ہے پہلے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کو پکڑ کے لاتے ہیں واپس کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی ابھی اشارہ نہیں ہوا، ابھی ٹھہر جاؤ. تو مسائل پر عمل کرنے میں بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو میں اکثر اپنی مجالس میں یہ ایگزامپل بھی دیتا ہوں، بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ شاید 3 بار اگر کوئی اس طرح جلدی بھاگ کھڑا ہو تو ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، اس کمپٹیشن میں حصہ بھی نہیں لے سکتا. کہ مسائل کو اگنور بھی نہیں کرنا اور بغیر ڈیٹیل میں گئے ہوئے اس پر عمل بھی نہیں کرنا. ایک بات، اب یہ خود ایک بہت اہم سوال ہے، اس لیے میں اس کو ریپلائی کرنے سے پہلے 2 پوائنٹ اور واضح کر رہا ہوں کہ مجالس میں جو آپ سنیں گے وہ بہت ہی شارٹ میں صرف کسی ایک پوائنٹ کو پر ایمفیسائز ہوگا، اس کی ڈیٹیل آپ کو خود پوچھنا ہے. نمبر 2، مجلس پڑھنے والے کا ایک پرابلم اور ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس کے اندر جو کراؤڈ ہوتا ہے وہ ملٹائی مقلد ہوتا ہے. کچھ آغائے سیسانی کی تقلید میں ہے، تو کچھ آغائے خامنائی کی تقلید میں ہے، تو کچھ آغائے خوئی پر باقی ہے، تو کچھ آغائے وحید خراسانی کی تقلید میں ہے، تو کچھ مثلا آغائے فاضل لنکرانی کی. اور چاہے کسی کو اچھا لگے کہ برا، مراجع میں بہرحال تھوڑے تھوڑے اختلاف تو ہیں. تو مسئلہ عموماً جو بیان کیا جاتا ہے ایک جرنلائز قسم کا ہوتا ہے. میں پاسبل کہ جس کی آپ تقلید میں ہیں ان کا نظریہ بالکل الگ. تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مجلس میں کوئی بات سنیں تو اس ذاکر یا عالم یا میرے طرح کے اسٹوڈنٹ اس کو آپ اپوز تو نہ کریں یا اس کو آپ ڈینائی تو نہ کریں، لیکن عمل آنکھیں بند کر کے نہ کریں، بلکہ اس کی ڈیٹیل پوچھیں کہ نمبر 1 اس مسئلے کی ڈیٹیل کیا ہے، نمبر 2 یہ کہ میرے مرجع کا بھی یہی نظریہ ہے کہ یہ نظریہ نہیں ہے. جیسے مثلا چاند کے حوالے سے تو اتنا مشہور ہو گیا مسئلہ کہ آغائے سیستانی کا بالکل الگ نظریہ ہے، آغائے خامنائی کا الگ نظریہ ہے، آغائے خوئی کا الگ نظریہ ہے. اب آئیے، یہ تو 2 جرنل باتیں ہر مسئلے کے حوالے سے، لیکن اب مثلا اس کے اندر چھوٹی سی مثال دے دوں کہ مجلس میں کبھی کبھار یہ آ جاتا ہے کہ نماز آیات واجب ہے، کیونکہ ظہور امام کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ آخری زمانے میں ارتھ کوئک بہت آئیں گے اور سونامی بہت آئے گا اور آندھیاں بہت چلیں گی اور یہ پرابلم ہوں گی. یا رسول خدا کے حالات میں کبھی آتا ہے کہ پہلی نماز آیات ان کے بیٹے کی ڈیتھ کے اوپر پڑھی گئی. اب نماز آیات کے اندر جو فورتھ چیز ہے جس پہ نماز آیات واجب ہے جو آپ کا زیادہ پرابلم ہے, یعنی تھرڈ ہے ارتھ کوئک اور فورتھ ہے ہر نیچرل ڈیزاسٹر. آغا سیستانی مثلا اس کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں چار چیزوں پہ نماز آیات نہیں, تین چیزوں پر. باقی مراجع کہتے ہیں کہ چار چیزوں پر, سورج گہن, چاند گہن, ارتھ کوئک اور اس کے بعد ہر وہ نیچرل ڈیزاسٹر جس سے لوگوں کو زیادہ ڈر لگے. تو اب مجلس میں یہ سب ڈیٹیل نہیں آ سکے گی. اچھا یہ دو جنرل باتیں, اب آئیے مکس گیدرنگ. اچھا مکس گیدرنگ بیسیکلی اسلام میں حرام نہیں اگر عورتیں اپنے حجاب کے ساتھ ہوں اور مرد اپنے حجاب کے ساتھ ہوں. حجاب بہرحال مرد پر بھی واجب ہے, عورت پر بھی واجب ہے, دونوں کے طریقے میں فرق ہوگا لیکن مسئلہ دونوں کے لیے. تو اگر پورے حجاب کو مینٹین رکھ رہے ہیں تو خود مکس گیدرنگ اسلام میں حرام نہیں. حرام کیا چیز ہوتی ہے؟ حرام ہوتا ہے مکس گیدرنگ کا ایٹماسفیئر. جس عورت کے لیے کام کرنا حرام نہیں ہے, جاب کرنا, لیکن جہاں جاب کر رہی ہے وہاں کا ایٹماسفیئر بہت زیادہ اس کا مسئلے کے اندر اس کا حصہ ہوتا ہے. یا ایجوکیشن, خیر یہ بہت لمبی بات ہوئی. مکس گیدرنگ اگر عورتیں اپنے حجاب کے ساتھ ہیں اور مرد بھی اپنے حجاب کے ساتھ ہیں, کوئی فزیکل کانٹیکٹ یعنی ہینڈ شیکنگ وغیرہ نہیں ہے, اور ایک ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو کسی قسم کی کوئی ولگر قسم کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے چاہے جوک کی شکل میں, تو مکس گیدرنگ اسلام میں جائز ہے. لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ بنا اس کے بعد, ہمارے یہاں جو مکس گیدرنگ ہے وہ ایسی نہیں ہوتی, اس لیے علماء مکس گیدرنگ کو حرام کے اسٹائل میں پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں نمبر ایک, 100% لیڈیز تو حجاب میں نہیں آتی. نمبر دو, حجاب کی ایک کنڈیشن اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ عورت کے چہرے پر وہ میک اپ یا ہاتھوں پہ نیل پالش وغیرہ اگر ہے یا مہندی وغیرہ لگی تو اسے کور کرنا ہوگا. مکس گیدرنگ کا زیادہ مسئلہ ہمارے آتا ہے خوشی کے فنکشنز میں, شادی ہے, کوئی بچے کی برتھ ڈے پارٹی, اس میں جو عورتیں جاتی ہیں تو حجاب والی بھی اتنا زیادہ میک اپ کر کے جاتی ہیں کہ وہ نہیں چلے گا کہ جی اس نے چہرہ کھلا رکھا ہے, کیونکہ اکارڈنگ ٹو آغا خامنائی اور آغا سیستانی فیس کور کرنا واجب نہیں تھا, تو یہ صحیح حجاب کرے نہیں. مجھے میک اپ جو ہو جاتا غمی کی تقریبات میں, ہمارے یہاں مکس گیدرنگ کم ہوتی, ذرا خوشی کے فنکشن. تو مجلسوں میں جو آپ کو امپریشن ملے گا کہ مکس گیدرنگ حرام ہے, دو ریزن سے. نمبر ایک, پہلا ریزن تو یہ ہے کہ حجاب والی بھی پراپر حجاب میں اس وقت نہیں ہوتی. اب اس میں پھر دو سوال آتے ہیں. نمبر ایک, کہ اگر عورت پراپر حجاب میں نہ ہو تو اس کے لیے جانا حرام ہے کہ ہمارے لیے بھی جانا حرام ہے؟ مثلا دوسری عورتیں بے حجاب آ رہی ہیں تو ہم جا سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ جی ہاں, اگر دوسری عورتیں بے حجاب ہیں تو وہ گناہگار ہیں, لیکن جو خود بے حجاب نہیں ہے وہ جا سکتا ہے اور جا سکتی. نمبر دو, جو ہوسٹ ہے کیا اس کے لیے بھی یہ حرام ہے کہ وہ مکس گیدرنگ والی فنکشن رکھے؟ اگر اس کو پتا ہے کہ وہاں کا ایٹموسفیئر ایسا بنے گا کہ جس کے اندر ایسی بے حجاب عورتیں اس طرح سے آئیں گی کہ مردوں سے مکس ہو کے بیٹھیں گی, تو اس کے لیے حرام ہے. لیکن اگر اس نے اپنی حد تک پراپر ارینجمنٹ کیا, یعنی سیپریشن نہیں کیا لیکن یا تو فیملی کی ٹیبل الگ لگائیں یا لیڈیز ایک طرف مرد ایک طرف, بیچ میں کوئی کرٹن نہیں ہے, لیکن اس نے اپنی ریسپانسبلٹی پوری کر دی. اب بعد میں جو پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے ریسپانسبلٹی پوری نہیں کی, یہاں کی عورتیں وہاں مردوں میں آ کے بیٹھ گئیں, کچھ مرد یہاں عورتوں میں آ گئے, ڈفرینٹ فیملیز کے لوگ ایک جگہ آ کے بیٹھ گئے, تو جو ہوسٹ ہے وہ گناہگار نہیں. اگر اس نے اپنی جگہ ایکسپٹ مکس گیدرنگ باقی تمام چیزوں میں اسلام کا خیال رکھا, صرف یہ ہے کہ کوئی سیپریشن یا کرٹن نہیں ڈالا, تو وہ گناہگار نہیں. اور نمبر پہلی بات آ گئی کہ اگر کچھ عورتیں بے حجاب یا غلط طریقے سے آ رہی ہیں تو باقی لوگوں کے لیے جانا جائز رہے گا. لیکن خالی حجاب نہیں, نارتھ امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی حجاب کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مکس گیدرنگ حرام ہوتی ہے. نمبر ایک, آج کل کیا ڈی جے اور یہ میوزک اور یہ ڈانس اور یہ ساری چیزیں جو آ گئیں, یہ اگر کسی گیدرنگ میں ہو تو اس کے اندر پارٹیسپیشن حرام رہے گا. تو اب آئیے ان شارٹ, کہ اگر محفل میں صرف اور صرف یہ مسئلہ ہے کہ بیچ میں کوئی کرٹن اور سیپریشن والی چیز نہیں، لیکن باقی نہ اس ٹائپ کی میوزک ہے جو اسلام میں حرام ہو، نہ کسی قسم کا ڈانس کا کنسپٹ ہے، اور جس نے یہ فنکشن کیا ہے اس نے اپنی حد تک الگ الگ ارینج کر دیا، پھر لوگ مکس اپ ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں مکس گیدرنگ اسلام میں حرام نہیں ہوتی ہے. اچھا زیادہ ہماری بات اس وقت ہوئی فنکشنز میں، لیکن فنکشنز کے علاوہ کئی جگہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، سنڈے اسکول میں، کبھی کبھار مسجد امام باڑوں کے کسی اوپن فورم میں، کوشچن آنسر سیشن میں، اسپیچ میں بھی مکس گیدرنگ ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے مرد ایک طرف ہیں، عورتیں ایک طرف ہیں، یا مرد آگے ہیں عورتیں پیچھے، اور ساری عورتیں پراپر حجاب میں، تو اس کو کسی نے بھی حرام نہیں کہا، کیونکہ خود مکس گیدرنگ اسلام میں حرام نہیں ہے، اس میں جو دوسری چیزیں آ جاتی ہیں وہ حرام ہے. مجلس میں تو ہم کو عام طور پہ پڑھنا پڑتا ہے یہ دیکھ کر کہ آج کا ایٹماسفیئر کیا، لیکن ہم کبھی کبھار کہہ بھی دیتے ہیں، جیسے ہم نے پرسوں پڑھا کہ مکس گیدرنگ حرام تھی، کل ذرا ٹائم مل گیا تو ہم نے اس کو واضح کر دیا کہ ہر مکس گیدرنگ حرام نہیں، لیکن کبھی کبھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ جنرل بات کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن وہی جو پہلے میں نے کہا کہ کوئی بھی آپ ایسی بات سنیں، اسلام میں میوزک حرام، یہ بھی آپ نے مجلس میں سنا، تب بھی ڈیٹیل پوچھنا کہ ہمارے مرجے کی نگاہ میں میوزک کسے کہتے ہیں، اور ہمارے مرجے کے فتوے میں کیا ہر میوزک ہر جگہ پہ حرام ہے. تو یہ بس اس سے زیادہ جو ہے وہ پھر ایک تقریر بن جائے گی جس کا ٹائم نہیں ہے. ناؤ نیکسٹ کوسچن.
مولانا صاحب، یہ ایران ٹی وی کی جو سیریلز آتے ہیں، ہسٹری سیریل سے آج کل مختار نامہ چل رہا ہے، اور یہاں پہ اور بھی جو عراقی سینٹرز ہیں وہاں پہ کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے کہ بھائی ائمہ کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، عراق میں تو عام ہے کافی، تو اس کے بارے میں کیا ہے آپ کا؟
اچھا، یہ جو سوال انہوں نے پوچھا، اس سوال کے دو سوال بنتے ہیں. انہوں نے خالی ایک بات پوچھی ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک دوسری بات بھی ہوتی ہے، وہ پھر بہت ڈیٹیل ہو جائے گی، تو ابھی ہم پہلی بات کو جواب دیتے ہیں. ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ انبیاء ائمہ کی پکچر بنانا یا کسی آدمی کا ان کا رول کرنا. ایک آدمی آ گیا وہ امام حسین کا رول کر رہا ہے، کہاں امام حسین، کہاں یہ آدمی. اور دوسرا سوال پھر ان چیزوں میں آتا ہے جو میوزک بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کو ابھی ہم ٹچ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ میوزک خود اٹس سیلف ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ اینڈ ڈیٹیل ٹاپک ہے. تو ان کا سوال خالی پکچر یا مختلف ایکٹرز کا انبیاء کا رول کرنا، چاہے وہ حضرت یوسف والی فلم ہو، چاہے وہ حضرت ایوب والی ہو، چاہے وہ جناب مریم والی ہو، اور اسی طرح. پھر تو شرن جو ہے یہ چیز حرام نہیں. اچھا، یہاں پہ میں پھر ایک ذرا سی جرنلائز قسم کی بات کروں کہ چونکہ ہم لوگ پاکستان میں اور انڈیا میں ایک مائنورٹی میں، یعنی مسلم نان مسلم نہیں، امنگ مسلم بھی ہم لوگ مائنورٹی میں ہیں، اور ہمارے اہل سنت بھائی میجورٹی میں. تو آل دو ہمارے پاس یہ ممبر اور دوسرے طریقے ہیں کہ ہمارا میڈیا ان سے زیادہ اسٹرانگ، لیکن بہرحال آپ میجورٹی کے درمیان کئی جنریشن سے رہ رہے ہوں، اور جرنل میڈیا ان کے ہاتھ میں، نیوز پیپر ان کے ہیں، میگزین ان کے ہیں، اسکول کالج ان کے ہیں، ٹی وی ان کا، تو بہت ساری چیزیں اہل سنت کے نظریات آہستہ آہستہ کچھ جگہوں پر ہمارے شیعوں میں آ گئے. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، بیسک عقیدے میں نہیں، لیکن کچھ ایسے فقہی مسائل ہیں. اور اہل سنت بھی وہ جو پاکستان انڈیا والے ہیں. مثلا اہل سنت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی موت ہوتی ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، چنانچہ بعض اوقات وہ ویڈو کو اس کے ہسبینڈ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیتے کہ بھائی یہ تو نکاح ٹوٹ گیا، اب یہ تمہارے لیے نامحرم. شیعت کا تو یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں تھا. ہمارے ہاں تو باقاعدہ یہ ہے کہ مولا علی نے خود اپنی بیوی کو غسل دیا، اگر ہم کہہ بھی دیں کہ وہ اہل بیت کا کیس الگ، تب بھی شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت ہمارے ہاں مشہور. ہمارے میجورٹی آف مراجے کہتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ان میریڈ ہے یا ورجن ہے، وہ بغیر باپ کی پرمیشن کے شادی نہیں کر سکتی. جو اہل سنت انڈیا اور پاکستان میں ہے حنفی، ان کے یہاں میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، سیشن یوتھ کا ہے وہ کیا سمجھے ہوں گے میں نے کیا کہہ دیا، یہ تو سب بڈھے لوگوں کی بات ہے. تو یہ مسئلہ ہمارے یہاں بھی کئی جگہ آ چکا، تمہیں لڑکا ہے لڑکی ہے راضی ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح پوری ایک لسٹ میں نے بنائی تھی ایک بار، شیعت ہمیشہ اسٹرانگ رہی ہے علمی اعتبار سے، بلکہ ہم جو ہیں علمی اعتبار سے ہی ہمیشہ رول کرتے رہے، لیکن عام آدمیوں میں اگنورنس کی وجہ سے کچھ مسئلے ان کے آ گئے. اسی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے اہل سنت کے یہاں انبیاء کی تصویر بنانا حرام ہے. اچھا اس کے اندر خود اہل سنت میں بھی دو الگ الگ نظریے ہیں، ہندی اور پاکستان کے ذرا زیادہ ریجڈ ٹائپ کے ہیں، لیکن عرب دنیا کے اندر ایون خود سعودی عرب کے اندر بھی تصویر، اچھا انڈیا پاکستان میں تو عام آدمی کی تصویر بھی حرام ہے. اس 21st century میں بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی تصویر وہ حرام ہے، جائز نہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے پوری عرب، اس لیے ٹیلی ویژن بھی ان کے حرام ہے کیونکہ اس میں تصویر ہوتی، لیکن وہی اہل سنت جو عرب ممالک میں وہاں پہ ایسا مسئلہ نہیں. انبیاء اور ائمہ کی تصویر شیعت میں کبھی حرام نہیں تھی، البتہ ذرا سا ان کے احترام اور رسپیکٹ کے خلاف تھی، کیونکہ جو انبیاء اور ائمہ کی تصویر ہم بنائیں گے وہ صرف سوچ کر بنائیں گے، کسی نے ان کو جس نے دیکھا ہے وہ آج تک موجود نہیں، صرف لوگوں نے بتایا کہ امام کا فیس ایسا تھا، وہ اس کے اوپر اس رپورٹ پر اتنی پرفیکٹ تصویر تو بن نہیں سکتی. انٹرنیٹ پہ آپ کو یاد ہوگا 4 سال پہلے ایسے ایک پرابلم چلا تھا، کہا کہ جی ایک ایکچوئل تصویر ہمارے پاس امام حسین کی ہے، کہ جب یہ قافلہ کٹا ہوا سر شام میں گیا تو ایک نان مسلم آرٹسٹ نے دیکھا، اس نے وہیں تصویر ڈرا کی اور پھر کہاں جا کے روم میں یا کہاں پہ اس کو میوزیم میں رکھ دیا، آج وہ ہمارے ہاتھ لگی ہے. لیکن وہ بھی سب نان سینس تھا. جنہوں نے امام کو دیکھا انہوں نے رپورٹ کیا کہ امام کا فیس ایسا ہے، آنکھیں ایسی ہیں، ناک ایسی ہے، امام کے ہونٹ ایسے ہیں، امام کے بال ایسے ہیں، وہ ہسٹری میں صرف زبانی ڈسکرپشن آیا. اس پر بہت سارے آرٹسٹ نے اس کو بنایا. تو چونکہ شیعت کے اندر تصویر بنانا یا تصویر کھینچنا حرام نہیں، تو ہمارے علماء کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف ایک چیز کا آپ کو خیال کرنا، آپ یہ بلیو نہیں کر سکتے کہ امام بالکل ایسے تھے. آپ کہیں کہ ایک اندازہ ہمارا ہے کہ امام کا فیس اس سے ملتا جلتا تھا، یقین نہ کریں. نمبر دو، کسی لائیو آدمی کے لیے امام کا کیریکٹر کرنا، یہ بھی ایک ایسی چیز جو تصویر میں آخری بات میں نے کہی کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ سامنے جو آدمی امام حسین کو اس وقت ان کا ایکٹ کر رہا ہے یہ امام حسین نہیں ہے، اس تصویر میں میں نے کہا آپ بلیو نہیں کریں گے کہ امام حسین ایسے تھے. اسی طرح سے ایک علی اکبر بن گیا، ایک علی اصغر بن گیا، جو کربلا کے واقعے کی کبھی کبھار اس کو ڈرامے کی شکل میں دکھاتے ہیں، تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے اگر دیکھنے والوں کو یہ پتا ہے کہ یہ جو ہے یہ وہ آدمی وہ نہیں ہے جو خالی ان کے جملے یا ڈائلاگ دوہرا رہا، تو شرن یہ حرام بھی نہیں. اور نمبر دو، جیسا ابھی ہمارے عارف سید صاحب نے کہا کہ عراق اور ایران میں جنریشن سے ہی چلا رہا، کیونکہ ان کے پاس نان شیعہ انفلوئنس اتنا نہیں رہا، تو وہ تو ہمیشہ یہ دیکھتے تھے ہمارے اپنے مرجے کیا کہتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے اندر چونکہ اہل سنت کا ایک انفلوئنس آ گیا، تصویر حرام ہے اور ایکٹنگ حرام ہے اور یہ حرام ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو یا حرام سمجھتے ہیں یا کم از کم ہمارا دل قبول نہیں کرتا. لیکن وہ آپ کی مرضی، اگر آپ کا دل قبول نہ کرے تو اس کو نہ رکھے. لیکن اگر کوئی شیعہ تصویر امام باڑے میں رکھ رہا ہے یا ٹی وی سیریل بنا رہا ہے تو شرن یہ حرام نہیں. کچھ زیادہ میں ڈیٹیل میں جا رہا ہوں، سوری. اب کوئی اور سوال میں شارٹ، ارے صرف آپ ہی کریں گے سوال، اب کسی اور کو بھی چانس دینا یوتھ میں سے. اوکے،
میں میرا اردو اتنا اچھا نہیں تو میں انگلش میں بول سکتا ہوں،
پھر کسی کو اردو ٹرانسلیشن کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ انگلش میں بولیں، آپ کے فادر اس کا ٹرانسلیشن کریں گے. اوکے اوکے،
قرآن سورہ بقرہ there is an ayat that says surely those who believe and those who are Jews and the Christians and the Sabians, whoever believes in Allah and the last day and does good, they shall have their reward from their Lord, and there is no fear for them, nor shall they grieve. So can you explain this ayat?
Okay, ye agarche hamari bhi English itni achhi nahi hai, lekin jo ke isne jo bacche ne baat kahi, یہ ایک ایسا ایشو اور پوائنٹ ہے جس کو لاسٹ 10 سے 15 ایئرز میں بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، اسپیشلی اس کو کہ دیٹ مینس کیا وہ یونٹی آف ریلیجن، وہ سارے مذہب جو ہے نا سب کا ٹارگیٹ ایک ہے اللہ تک جانا ہے. اب اگر کوئی جیو بن کے اللہ تک جاتا ہے, کوئی کرسچن بن کے اللہ تک جاتا ہے, ہم کو ڈاؤن ٹاؤن جانا ہے, کوئی اس فری وے سے جائے, کچھ اس فری وے سے جائے, سب وہاں پہنچ جائیں گے. تو یہ ایک ہے کیا اس کو انگریزی میں پولورزم یا اس ٹائپ کا کوئی لفظ کہتے ہیں کہ سارے مذہب صحیح ہیں, سب ہم کو اللہ تک لے جاتے ہیں. تو اس میں اس آیت کو بہت کوٹ کیا جاتا, اور یہ مسئلہ پہلے بھی تھا لیکن پہلے اتنا نہیں تھا جتنا آج کل, کیونکہ پتہ نہیں کیوں آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ اس بچے کو بھی کسی اور نے یہ چیز بتائی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا. اچھا اب اس کے اندر بھی سوری یہ آپ کی ہارڈ لک کہ مجھ جیسا آدمی آپ کو ملا کہ میں چونکہ مجلسے بھی پڑھتا ہوں تو ہر چیز کی ذرا ان نیسیسری ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں. تو اس کے اندر بھی میں دو فیزز میں اس کا جواب دوں گا. نمبر ایک, اور یہ میری کتنی مجالس میں ٹاپک بنا کہ قرآن کی اونلی ون آیت پڑھ کر آپ کبھی بھی کوئی کنکلوژن نہیں نکال سکتے, اٹ از حرام. بہت اسٹرانگ ورڈ استعمال کر دوں کہ قرآن کی جب تک کہ 6666 فیمس یہی ہے یا 6236 جو ایکچوئل, یہ ساری آیتیں آپ نہیں پڑھیں, ہر آیت کو دوسرے سے ملائیں نہیں, جب تک کہ ان سب کو جمع نہیں کریں کنکلوژن نہیں نکال سکتے. ہمارے یہاں نارملی طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن اٹھایا, کہیں کھولا, آیت پڑھی, جو آیت میں لکھا آپ نے کہا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, مگر کیا اس سے پہلے اس کے بعد قرآن نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ نہیں کیا, پہلی بات. دوسری بات یہ جو بہت سے لوگ اس کو ڈائجسٹ نہیں کرتے مگر یہ شیعت, دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں شیعت میں قرآن ازنٹ دا اونلی سورس آف شریعہ, قرآن پلس حدیث, آل دو حدیثوں میں بہت ساری ویک حدیثیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑی سی ویک حدیثوں کی وجہ سے ہم پوری حدیث کو چھوڑ دیں کہیں کہ نہیں وی بلیو اونلی آن قرآن, جو قرآن میں لکھا ہے وہ ہم کو چاہیے. تو پھر 12 امام کہاں چلے گئے, 11 امام کی اتنی ساری محنتیں کہاں گئی. تو شیعت اکارڈنگ ٹو شیعت اگر قرآن میں بہت ہی کلیئر بھی ایک آیت تب بھی آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ معصوم نے اس آیت کا کیا انٹرپریٹیشن کیا. قرآن میں بہت کلیئر لکھا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا جو ہے اس کا آئر ہوگا, اس کو باپ کی طرف سے ساری پراپرٹی ملے گی. امام نے کہا نہیں, اگر بیٹا قاتل ہے اپنے باپ کا تو اس کو کچھ نہیں ملے. امام نے کہا نہیں, بیٹا اگر کافر ہے اور باپ مسلمان ہے تو کافر بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا. قرآن ایسی کوئی بات نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے قطب اللہ, اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ باپ کے مرنے پہ بیٹے کو اس کی پراپرٹی ملے گی. اتنی واضح آیت ہے لیکن حدیث میں آ گیا کہ قاتل بیٹے کو نہیں ملے گی, کافر بیٹے کو نہیں ملے گی. تو اب اکارڈنگ ٹو شیعت جو بہت ہی کلیئر آیت بھی قرآن کی ہو اس پر بھی آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ دوسری آیتیں پلس امام کی حدیثیں اس کے ساتھ ملا کر سب کو دیکھ کر ایک ریزلٹ نہ نکالے. نارملی ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر بھی ایک بات میں کہہ دوں کہ یہ بھی تھوڑا سا کچھ آئے سنت کا بلیو ہے جو شیعت میں انفلوئنس کر گیا. بس ہمیں وہ دیکھنا ہے جو قرآن, اونلی قرآن, صرف قرآن چاہیے ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے. یہ اہل سنت, اور اہل سنت میں بھی سب نہیں لیکن بہرحال اس میں ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ صرف قرآن, تو شیعت یہ نہیں کہتی. یہ تو ہوگا ایک جنرل بات جو خالی اس بچے کے کوشچن کے بارے میں نہیں, ایک عام سی بات. اب آئیے یہ جو آیت ہے, تو یہ آیت جو ہے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, یہ آیت کب نازل ہوئی یہ دیکھنا پڑتا ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب اسلام آ گیا تو جو لوگ نئے نئے مسلمان میں ان میں سے بہت سو نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا باپ تو کرسچن تھا اور وہ اس حالت میں دنیا سے گیا لیکن وہ اللہ پہ بلیو رکھتا تھا, شریعت کو فالو کرتا تھا, ہماری ماں تو جو تھی وہ تو آپ کا میسج آنے سے پہلے مر گئی. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قرآن کی اس آیت سے پہلے مر گئے. کون سی آیت؟ کہ الیوم اکملت لکم دینکم, اب دین کامل ہو گیا, اب ومن یبتغی غیر الاسلام دینا, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. وہ سورہ بقرہ ہے تو یہ سورہ آل عمران, وہ آیت نمبر جو انہوں نے ریفرنس دیا 189 وغیرہ, یہ 196 کہ اسلام کے علاوہ اگر کسی دین پہ عمل کرو گے تو فلن یقبل منہ, کچھ قبول نہیں. وفی الآخرت من الخاسرین, آخرت میں تمہیں اس کا لاس ہوگا. تو یہ والی آیت جو میں نے ابھی پڑھی یہ بعد میں آئی, وہ آیت پہلے آئی. وہ والی آیت آئی ہے ان لوگوں کے سوال کے جواب میں جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پیرنٹس صحیح کرسچینٹی کو اور صحیح جیزم کو مانتے تھے لیکن آپ کے آنے سے پہلے مر گئے، کیا وہ بھی جاننا میں جائیں؟ کہا نہیں، وہ لوگ اگر کرسچینٹی کو صحیح مانتے تھے تو وہ جنت، لیکن اب جب یہ آرڈر آ گیا کہ آج کے بعد سے صرف اسلام، سورہ آل عمران، تو وہ والی آیت جو اس نے بچے نے ریفرنس دیا، اب اس آیت پہ عمل نہیں ہوگا. اور اس سے ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اللہ نے ٹیمپریری فیس کے لیے بھیجی تھی، بعد میں ان کو کینسل کیا. تو مولا کا ایک بہت مشہور خطبہ ہے نہج البلاغہ، مولا کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن پر عمل کرنے جا رہے ہو، کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ قرآن میں ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا، کون سی آیت پہلے آئی تھی، کون سی بعد میں آئی تھی جس نے پہلے والی کو کینسل کیا؟ جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کیسے عمل کرو گے. اور اس کی دو تین ایگزامپل ہیں، مثلا قبلہ خانہ کعبہ بنا، یہ بات کی آیت، پہلے خانہ کعبہ قبلہ نہیں تھا، بیت المقدس تھا. اب اگر کوئی کہے کہ جی وہ حدیث میں ہے کہ رسول خدا بیت المقدس کی جانب رخ کرتے تھے تو ہم اسی طرف رخ کریں گے، نہیں نہیں، وہ حکم بعد میں کینسل ہو گیا. جیسے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں سورہ نور کی آیت ہے، شاید اس کو یہاں پڑھنا اچھا نہیں ہو، جس میں یہ ہے کہ اگر کسی مرد یا عورت نے ایڈلٹری کا گناہ کیا یا زنا کا، حرام کاری کا، وہ لوگ آپس میں شادی کر سکتے ہیں، کسی اور سے نہیں کر سکتے، یہ حکم بعد میں کینسل ہو گیا. اب کسی نے گناہ کیا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا نکاح ویلڈ ہے اور وہ نیا نکاح کرنا چاہے تو ویلڈ ہے. اچھا، قرآن میں ایک آیت ہے کہ اگر کوئی عورت یہ والا حرام کرے جسے یوتھ کے سیشن میں بیان کرنا مناسب نہیں، تو اسے کمرے میں بند کرو ٹل ڈیتھ. پھر بعد میں آیت آ گئی کہ نہیں، ایسا نہیں، اس کو 100 کوڑے مارو اور وہ معاف، اور اگر کوڑے مارنے کا زمانہ نہیں ہو توبہ کرے تو معاف. سعودی عرب میں اب تک یہ کرتے ہیں کہ اس عورت کو جس سے گناہ ہو جائے کمرے میں بند کر کے کمرہ لاک کرتے ہیں ٹل ہر ڈیتھ. تو قرآن میں کون سی آیت پہلے آئی ہے، کون سی آیت بعد میں آئی ہے، ایک چیز یہ. اور قرآن میں جو آیت بھی آئی ہے وہ ایک جنرل پیغام تھا یا کسی کا خاص سوال تھا اس کے لیے قرآن نے ایک جواب دیا، یہ سب ملانا پڑے گا. یہ تو ہو گئی ایک بہت ہی اہم تفسیر ہے قرآن کے سلسلے میں ایک فارمولا. اس بچے کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت پاس میں گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تھی، یعنی ایسا نہیں ہے جس نے رسول خدا کی رسالت نہیں مانی وہ جہنمی ہے، نہیں، عیسیٰ کے زمانے میں جو عیسائیت پر تھا اور موسیٰ کے زمانے میں جو یہودیت پر تھا وہ بھی بخشا گیا ہے، لیکن رسول خدا کے آنے کے بعد، فوراً بعد بھی نہیں، جب وہ آیت آ گئی ومن یبتغی غیر الاسلام، اب اس کے بعد صرف اسلام ہی نجات دلائے گا، کوئی اور ریلیجن نہیں. یہ تو سب 15-15 منٹ کی 3-4 اسپیچز میں نے کر دی، جو ویری سوری، لیکن سوال ایسے تھے کہ یہ ڈیٹیل بتانا ضروری تھی. جی جی
سب جگہ
جی
پچھلے سال کسی مولانا نے پڑھا تھا کہ یہ اس کی کوئی معتبر روایات نہیں ہے
جی،
حسین نے اپنی شہزادی کرنے کا جناب قاسم سے کیا
جی جی،
اب اس میں کون سی بات؟
اچھا، تو سوال ایک ایسا آیا ہے جو اسٹارٹ میں ہی وہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جو میں نے شروع میں اس کیو اے سیشن کے بارے میں کچھ اپنے آپ پہ ریسٹرکشن ڈالی تھی، کہ سوال یہ تھا کہ ایک مولانا نے پچھلے سال یہ پڑھا تھا، تو اب جب مولانا کی بات ہو گئی ہے تو ختم مسئلہ، مجھے آگے نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہے چونکہ بڑا سینسیٹیو ایشو، اور ہمارے ان مومن نے ان مولانا سے نہیں پوچھا، میں نے ریسٹرکشن ڈالی تھی جو آپ نے کسی سے پوچھ لیا وہ ریپیٹ نہ کریں، انہوں نے پوچھا نہیں ہے، انہوں نے سنا ہے، اس لیے میں اس سوال کو بہت ہی شارٹ میں بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. جناب قاسم کی مہندی آج کل پوری دنیا میں ایک ایشو بن گیا ہے، اور یہ نیا ایشو نہیں، میں نے شاید پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ میرے پیرنٹس کا تعلق لکھنؤ سے، تو آج سے 50 سال نہیں 50 نہیں 1943 میں ناصر الملت کا انتقال ہوا، تو آج سے تقریباً 70 سال پہلے یہ ایشو لکھنؤ میں بھی بہت بڑا ایشو بن گیا تھا. اچھا، اب سوال کیا ہے وہ بھی میں بتا دوں، اور اس کا اپنا ایک شارٹ جواب. دنیا میں تقریباً ہر جگہ 7 محرم کو جناب قاسم کی مہندی اٹھتی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب قاسم کی مہندی کی کوئی روایت نہیں ہے، یعنی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی. اب یہ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جن کو مکس اپ کر دیا گیا. شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، اس سے مہندی اٹھانے کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ. جناب قاسم کی مہندی کے سلسلے میں آج سے تقریباً 70 سال پہلے ہندوستان میں دو گروپ بنے تھے، لیکن کیونکہ علمی اور اکیڈمک بحث تھی تو وہ کوئی ایسا جھگڑا اور اختلاف نہیں تھا جیسا آج کل ہوتا. ساؤتھ انڈیا کا جو علاقہ ہے، خاص طور پر حیدرآباد، وہ آزاداری بہت بڑے شاندار طریقے سے ہوتی. وہاں پہ جناب قاسم کی شادی کو پڑھا جاتا. لکھنؤ کے علماء کی میجورٹی کا یہ کہنا تھا کہ شادی نہیں ہوئی، یہ آج کا ایشو نہیں. اور میرا تعلق کیونکہ لکھنؤ سے اور ناصر الملت جیسے مشتہد کے فالوور میں ہم لوگ تھے، وہ بہت ہی سختی سے اس کو اپوز کرتے تھے کہ شادی نہیں ہوئی، وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن مہندی اٹھانا جائز ہے کہ جائز، اس کے سے کیا تعلق؟ اگر شادی ہوئی تھی تو چلیں ٹھیک ہے مہندی اٹھا رہے، نہیں بھی ہوئی تھی تو اس سے مہندی کہاں غلط ہو گئی؟ یہ جو لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں کہ اگر شادی نہیں ہوتی تو مہندی بھی غلط، یہ پرابلم ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. امام حسین کا تابوت نہیں اٹھا تھا، امام حسین کا لاشا جلتی رہتی تھی، بے گور و کفن پڑا رہا تھا، اور پھر آ کے آقا سجاد نے اسی حالت میں اسے دفن کیا، کوئی تابوت نہیں بنا. تو اب تابوت اٹھانا بھی آرام ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ اسٹیج میں یہ بات کہیں بھی جائے کہ یہ عالم، یہ تابوت، یہ گہوارہ، یہ بھی سب آرام. یہ ایکسٹریمزم ہے جو شیعت میں آ گیا. اب ایک بات ضرور علماء کہتے ہیں کہ تابوت ہم کس نیت سے اٹھاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کربلا میں تابوت اٹھا تھا، ہم بالکل اس کے ریورس بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کربلا میں تابوت نہیں اٹھا تھا، آپ کا لاشا جلتی رہتی پہ رہا مولا، لیکن اگر ہم اس دن ہوتے تو اپنی جانیں قربان کر دیتے اور آپ کا تابوت اٹھاتے. تابوت کے پیچھے بیسک فلسفی یہی کہ نہیں اٹھا تھا، لیکن اگر ہم شیعہ اتنے سارے کربلا میں ہوتے تو آپ کا تابوت اٹھتا. اسی طرح سے جناب قاسم کی شادی نہیں ہوئی، لیکن مولا اگر ہم سارے شیعہ اس دن ہوتے، یہ فیا لیتنی کنتو ماکم جو عربی میں ہم کہتے ہیں نا، یہ اپنے ایکشن کے ذریعے سے وہی میسج کہ کاش ہم اس دن ہوتے اتنے سارے شیعہ، تو پھر آپ کے ساتھ وہ جہاد کرتے. ظاہری اعتبار سے بھی آپ کی شہادت نہ ہوتی اور آپ کے خاندان کو ساری خوشیاں، انکلوڈنگ جناب قاسم کی شادی ہوتی اور یہ مہندی لے کے ہم وہاں پہ پہنچتے. تو مہندی اٹھانے والوں کی بھی یہ نیت نہیں ہوتی کہ شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ ہم جناب قاسم کی مہندی اٹھاتے ہیں، اس کے پیچھے جذبہ یہی کہ شادی ہوئی ہو کہ نہ ہوئی. نہیں ہوئی چلے مان لیا، تب بھی اس سے مہندی اٹھانا حرام نہیں ہے جب جذبہ یہ ہو کہ مولا ہم ہوتے کربلا، اتنے سارے شیعہ آپ کے ساتھ ہوتے. آقا حسین کو یہی شکایت تو تھی نا کہ میں اکیلا رہ گیا، نہیں مولا آپ اکیلے نہیں رہتے، ہم سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے خاندان میں یہ ساری شادیاں ہوتی ہیں. اچھا اب ایک سوال، کہ ہمارے علماء عربی اور فارسی سیکھتے ہیں، یہ بہت مشکل زبان ہے، پھر آج کل کی نسبت سے جو زبان بہت استعمال ہوتی ہے انگلش، وہ کیوں نہیں سیکھتے؟ خاص طور پہ مراجع کرام، ان کو تو ہر زبان آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے خیال میں انگلش سیکھنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. یہ آپ کا غلط خیال ہے، انگلش سیکھنا ان کے لیے بڑی بات، مسئلہ انگلش سیکھنے کا نہیں، مسئلہ یہ جو آپ نے کہا کہ مراجع کو ہر زبان آنی چاہیے، کس کے لیے ممکن ہے؟ امام معصوم کی بات چھوڑ دی، ہر چیز ایک سسٹم سے ہوتی. امریکن پریزیڈنٹ بھی ہر زبان نہیں سیکھتا ہوگا، بہرحال ان کے پاس وہ تھنک ٹینک ہوتے ہوں گے، وہ انٹرپریٹر ہوتے ہوں گے کہ دنیا کے کسی ملک میں کسی زبان میں کوئی واقعہ ان کو اطلاع اس کی ملتی ہوگی. ایران کے اندر جو آیت اللہ مصباح یزدی کا ادارہ، جہاں 122 زبانوں کے اندر وہ نئے مبلغین کو ٹرین کرتے ہیں، اب آپ تو بہت قریب ہیں، پھر بھی آپ کو اتنی اسپینش نہیں آتی ہوگی، لیکن باقاعدہ اسپینش پورے ساؤتھ امریکہ کے اندر اس وقت جو ایران نے اتنے اسلامک سینٹر بنائے، وہاں 2 زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک اسپینش اور ایک پرتگیز، سارے سینٹر چل رہے ہیں. افریقہ اس وقت جو ہے نا دنیا کا ہر اعتبار سے بہت ہی اہم علاقہ افریقہ، منرل اور نیچرل ریسورسز بھی اتنے ہیں اور آنے والے زمانے کی ایک بڑی طاقت بھی. اب ایران افریقہ میں تقریباً 100 زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک زولو تو مشہور ہو گئی ہے لیکن 100 زبانیں، سب کے مبلغ موجود. دنیا کی شاید سب سے بڑی زبان تو چائنیز ہو، اگر آپ خالی نمبر گنے کیوں نہیں آتی آپ کو چائنیز، اس لیے کہ ہم لوگ اپنے علاقے کی زبان سیکھنے کے پابند ہیں، ہر زبان کے مبلغ موجود. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ ہمارے مہاراجہ زبان کیوں نہیں سیکھتے، زبان سیکھنا مسئلہ نہیں، کیونکہ زبان سیکھ بھی لیں گے وہ، تو اس کے بعد کیا ہر زبان کے نیوز پیپر پڑھیں اور ہر زبان کا ڈش اینٹینا دیکھیں اور اپنے ڈیٹ رہے حالات سے؟ نہیں، ان کے پاس ایسی کمیٹیز بنی ہوتی ہیں کہ چاہے ان کو زبان آتی ہو کہ نہ آتی ہو، ان کو ہر علاقے کے حالات بخوبی معلوم ہوتے ہیں اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن. آپ کے پاس تو وہ اطلاع ہے جو بی بی سی نے کہا، جو وائس آف امریکہ نے کہا، صحیح کہا غلط کہا آپ تو اس پہ رلائی کرتے ہیں، ان کا ایسا نہیں. آپ کو یاد ہوگا جب کوفی انان آیت اللہ خامنائی سے ملا تو چکرا کے رہ گیا کہ میں گھانا کا رہنے والا، گھانا میں پیدا ہوا، گھانا میں جوانی گزری، میں اپنے ملک کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا ان کو معلوم. تو ایک سسٹم سے کام ہوتا ہے، ایک آدمی پہ ہر چیز نہیں ڈالی جاتی. تو باقاعدہ عراق میں، ایران میں مراجی علماء کے پاس ہر زبان کے جاننے والے ماہرین ہیں اور ان کو وہاں کے حالات بھی پتا ہوتے ہیں، وہاں سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ بھی آتا ہے. ابھی آغا سیستانی کی بک کا کوڈ آف پریکٹس فار مسلم ان دا ویسٹ 23 لینگویجز میں کس نے ترجمہ کی؟ ایک آدمی نے کو تھوڑی کی ہے، ہر زبان کے اندر ان کا ایک سینٹر ہے ہر علاقے میں، اور وہاں کی زبان میں 23 ڈفرنٹ لینگویجز اس کا ترجمہ ہوا ہے. لیکن آپ چاہیں کہ ہر آنے والا، ہر عالم، ہر ذاکر ہر زبان جانتا ہو، یہ پاسبل نہیں. چنانچہ عربی فارسی، عربی تو سیکھنا ہی ہے، قرآن حدیث اس میں آیا. آپ نے کہا عربی کیوں سیکھتے ہیں؟ تو وہ دین پھیلانے آئے ہیں، وہ آپ کو انٹرٹین کرنے نہیں آئے. اگر ان کو عربی نہیں آتی ہے تو قرآن نہیں آتا تو انگلش سیکھنے کا کیا فائدہ؟ ہم ولیم شیکسپیئر کو تھوڑی بلاتے ہیں، ہم اس کو بلاتے ہیں جو ہم کو دین پہنچا ہے. تو اب دین پہنچانے کے لیے عربی سیکھنا، یہ سوال کا جواب یہ عربی ہوا ہے. عربی تو بیسک لینگویج، وہ تو سیکھنا، اس کے بعد پھر ہر عالم اس کے ایک اور زبان کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. کچھ اردو کے ہوتے ہیں، کچھ انگلش کے ہوتے ہیں، کچھ گجراتی کے ہوتے ہیں، اور ہر ہر علاقے میں جاتے ہیں. اب اگر آپ کہیں کہ ایک عالم عربی تو سیکھے کیونکہ قرآن سمجھنا ہے، پھر اردو بھی سیکھے، پھر انگلش بھی سیکھے، پھر گجراتی بھی سیکھے، تو یہ ٹو مچ ہم ایک عالم سے مانگ رہے ہیں. تو اب کیا نارتھ امریکہ میں انگلش کے بڑے اچھے اچھے اوریٹور اسپیکر نہیں ہیں؟ کام چل رہا. لیکن آپ چین میں جائیے تو وہاں پہ یہ سارے کے سارے بالکل بیکار ہیں. وہاں ایران ہی سے، انقلاب ایران کا یہ والا حصہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا انہوں نے بیسک کام کیا، کتنی ساری زبانوں کے ماہر ان میں بنوائے. خاص طور پر ساؤتھ امریکہ میں جو کام کر کے دکھایا ایران کے انقلاب کے بعد ہمارے علماء نے وہاں کی زبانیں سیکھ کر، وہ آپ اتنا قریب ہو کر بھی نہیں آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہوگا. خیر یہ تو ایک سوال لیڈیز سے آ گیا تھا، تو باقی اگر کوئی اور آخری
مولانا خم سے مطابق سوال ہے یہ کہ اگر یہ کہ خمس کی تاریخ یہ ویکینڈ میں پڑ رہی ہو اور اس سے پہلے اگر کچھ چیکس وغیرہ اگر ہم نے لکھے ہیں بزنس کے جو ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے، اور کچھ چیکس کچھ کمپنیز کے اگر آئے ہیں ہم نے جمع کرائے وہ بھی کلیئر نہیں ہوئے، اور اسی کی مناسبت سے اگر ہم نے کوئی چیز ایسا مال وغیرہ اگر خرید کے رکھا ہے لیکن اس کی پیمنٹ نہیں کی، کریڈٹ لیا ہوا ہے، اور جو ہے سنڈے سیٹرڈے اس طرح خمس نکال لیں اور منڈے پتا چلے گا کہ پتا کہ یہ چیک کلیئر ہوئے ہیں یا پھر یہ ہے کہ جو اکاؤنٹ میں پیسے جو آنے والے تھے وہ منڈے کو پہنچے ہیں، تو سنڈے کو جو خمس نکلے گا وہ کس طریقے سے نکلے گا؟
اچھا یہ جو بہت ان کا ڈیٹیل سوال ہو گیا اور بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے ہے، لیکن غالباً ٹیکسیشن کا بھی آپ کا ایسا کوئی سسٹم ہوگا اور خمس کا بھی یہی ہے کہ خمس کی تاریخ کو جو چیزیں آپ کے پاس کیش ہیں، جو ایسٹس ہیں وہ تو ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کو دینا ہے، جو لینا ہے، اس کا حساب خود کیجئے، کریڈٹ کیا ہے اور ڈیبٹ کیا ہے اور کتنا اس کا نیٹ بنتا ہے. اچھا اب اگر یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا آپ کو پتا چلے گا جا کر منڈے کے دن اور تاریخ آپ کی سنڈے، تو اب چیک وغیرہ ہے تو زیادہ تو چانسز ہیں کہ وہ مل جائیں گے، اس کو آپ خمس کے حساب میں لکھ لیجیے، اور اگر منڈے کو پھر وہ نہیں ملے آپ کے چیک، وہ باؤنس ہو گئے، پیسے نہیں ملے، تو آپ اس کے اندر سے اس کو مائنس کر سکتے ہیں. تو وہ والی رقم جو ابھی آنا ہے، یعنی ڈیٹ آف خمس کو وہ آپ کی رقم بن گئی ہے لیکن ابھی آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئی، اس کا خمس پیپر پر کرے، اس کا پیمنٹ نہ کرے. پیمنٹ کے لیے ٹھہر سکتے ہیں، یہ انتظار کر سکتے ہیں کہ کیا ایکچوئل سچویشن بنتی ہے. تو جو دینا ہے جو لینا ہے اس کو آپ مائنس پلس کر کے ڈیبٹ کریڈٹ کر کے نیٹ جو بنتا ہے اسی کا خمس آپ کے اوپر واجب ہے، اور جو رقم ہاتھ میں نہیں آئی اس کا خمس کیلکولیشن میں آ جائے گا، پیمنٹ نہیں کریں گے. پیمنٹ آپ یہ تو انہوں نے کہا ایک دن بعد ملے گا، کوئی ہو سکتا ہے چیک ایسا ہو جو دو ہفتے کے بعد پتا چلے ملنے والا، تو آپ حساب میں لکھ لیجیے کہ یہ میری رقم ہے ابھی نہیں آئی ہے، اس کا اتنا خمس بنتا ہے، وہ پیمنٹ آپ نہ کریں، رک جائیے، اتنا رک سکتے ہیں اس رقم کے لیے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئی. اب یہ ذرا کچھ زیادہ ڈرائی اور ڈیٹیل اب سوال سے سوال نکلے گا. جی
جی جی
جی جی
تاریخ کا وہ کلیئر نہیں ہوا
جی، ابھی تک بینک نے پیسے رکھے ہوئے، اس میں 4000 آپ مائنس کر دیں گے تو آپ دے چکے ہیں، اس نے ابھی تک نہیں لیا یا کسی وجہ سے کلیئر نہیں ہوا آپ تو دے چکے ہیں، تو آپ کے پاس $20,000 اس وقت ہیں، 4000 کا چیک لکھ دیا آپ نے، بینک میں 20,000 ہے، آپ 16,000 سمجھیں گے. ہاں اگر بعد میں 2 مہینے 3 مہینے بعد پتا چلا کہ کوئی بھی ریزن سے اس نے وہ چیک کلیئر کرایا ہی نہیں، اب ایسے لوگ تو نہیں ملتے ہوتے آج کل، لیکن اگر پتا چلا اس نے نہیں کرایا، عمر مرا گیا، بھول گیا، نمر مرا گیا، تو وارثوں تک جانا ہے لیکن اس نے چھوڑ دیا، تو پھر آپ کو یہ 4000 کا خمس بعد میں دینا ہے. فی الحال آپ یہ سمجھیں جو چیک لکھ دیا تو وہ چلا گیا آپ کے اکاؤنٹ سے، اس کا خمس آپ کو نہیں دینا. سیشن یوتھ کا تھا، یوتھ نے تو کوئی سوال کیا ہی نہیں سوائے ایک بچے کے. جی جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مجھے پوچھنا تھا فشار ریکور کے بارے میں،
جی
کین یو ایلیبوریٹ، سوری آپ اور ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کے بارے میں.
فشار قبر جو ہے موت یا ڈیتھ، بچے کا سوال ہے کہ آپ کچھ ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں، کین یو ایلیبوریٹ سم تھنگ اباؤٹ فشار قبر. تو ایلیبوریشن کے دو طریقے ہیں، ایک تو کسی نے کہا تھا نا مولا سے کہ کیا آپ کچھ جہنم کے عذاب کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، امام نے کہا جاؤ اپنے گھر میں آگ جلاؤ، جا کے اس میں بیٹھ جاؤ اور دیکھ لو کتنی دیر تک آپ کو برداشت کر سکتے ہو. نہ بچے کا یہ مقصد تھا، نہ میں جو ہے اس کو اس طرح سے جواب دینا چاہتا ہوں. دوسرا یہ کہ واٹ از دا میننگ آف فشار قبر، اور کون لوگ ہیں جن کو فشار قبر آئے گا، تو بہت ہی مختصر اور غالباً فشار قبر ہی بہترین سوال ہے جس پر سیشن ختم ہو جانا چاہیے. قبر آ گئی تو اس کے آگے اب کیا کریں گے، اب تو منکر و نکیر سوال کریں گے ہم اور آپ تو نہیں کریں گے، یہ لاسٹ کوشچن. ڈیتھ یا موت، موت جو ہے جب آدمی کی ڈیتھ ہوتی ہے یا موت ہوتی ہے تو یہ پروسیس کئی فیزز میں ہوتا ہے. سب سے پہلے کیونکہ میں فشار قبر کو لازم بنانا چاہتا ہوں، یہ جو آج کل فیس بک اور کمپیوٹر پر لڑکا لڑکی کا ملنا، شادی ہونا، ٹوٹ جانا، یہ چیزیں جائز ہے کہ نہیں؟ بیسیکلی فیس بک میں یا کمپیوٹر پر چیٹنگ میں شرم تو کوئی اس میں گناہ نہیں، لیکن اگر سیستانی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیے گا تو شاید 12 یا 13 جگہ یہ سوال پوچھا گیا ہے ڈفرنٹ اینگلز، جواب سب کا یہ دیا، لیکن انہوں نے کہا بٹ اگر چانسز ہیں، اونلی چانسز، کنفرم نہیں چانسز ہیں کہ یہ چیٹنگ یا فیس بک آگے چل کر کسی حرام کی جانب لے جائے گی چاہے گریجولی، تو ابھی سے ہی یہ عمل حرام ہے. تو اب حرام کیا ہوتا ہے؟ لڑکا اور لڑکی کا شادی کے لیے باتیں کرنا، یہ تو شرعاً حرام نہیں، اجازت بھی ہے، کم از کم ایک میٹنگ کی بھی اجازت، اس میں لڑکی بے حجاب، بے حجاب مینس بال کھول کر بھی آ سکتی ہے اس لڑکے کے سامنے جو اس کو پروپوز کرنے والا ہے. لیکن اگر بات چیت میں کوئی ولگر چیز آ گئی، یا یہ کہ شادی نہیں بلکہ ویسے ہی چیٹنگ چل رہی ہے لیکن آہستہ آہستہ جنرل ٹاپک سے ہٹ کر پھر تھوڑا سا جو سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں، جو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ادھر جانے لگے، وہیں سے یہ حرام ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات، اگر کبھی کوئی چیز جائز ہو لیکن 90% سے زیادہ سوسائٹی میں اس میں حرام ہو گیا ہو، تو پھر وہ سب کے لیے حرام ہو جاتی ہے. یعنی جسے 100% کنفرم بھی ہے کہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول کروں گا. آج کل جس انداز کی چیٹنگ ہے یا فیس بک ہے، ہم تو خیر مومن آل محمد کے ماننے والے، لیکن یہ جو اتنے فری کنٹریز ہیں ان کے لیے بھی اتنا بڑا پرابلم ہے. بس صرف اتنا ہے کہ وہ مائنر کا فرق کر دیتے کہ اتنے چھوٹے بچے اور مائنر جو ہیں ان کو بہکایا جا رہا، لیکن بہرحال خود ان کے لیے بھی یہ چیز ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی. کیونکہ 90% فیس بک، ٹویٹر، سوشل نیٹورکنگ، چیٹنگ، یہ سب آدمی کو حرام کی جانب لے جاتی ہے. اسی لیے 12-13 مرتبہ آگاہ سیستانی نے جواب دیا کہ خود ویسے اس میں کوئی حرام نہیں ہے، کیا ہے لڑکا لڑکی کی بات چیت، لیکن اگر آہستہ آہستہ یہ ڈائیورٹ ہو جائے گی کسی حرام چیز کی طرف، سیکس کی طرف، ولگر باتوں کی طرف، تو یہ گناہ. اور پھر ان میں سے ایک جگہ لکھا کہ چونکہ میرا ایکسپیرینس کے آبزرویشن یہ کہ 90% یہ ہوتا ہے، اس لیے میں اپنے مقلدوں کے لیے اس کو بالکل منع کرتا ہوں، سوائے انتہائی ضرورت کے موقع پہ کہ بھائی ایک لڑکی ہے اس کو نوٹس لینا ہے، یونیورسٹی کا لیکچر اٹینڈ نہیں کیا، بہت ضروری ہے، بس اتنی سی بات وہ کر لے اور ختم. اور یا پھر یہ کہ فیس بک اتنے کنٹرولڈ طریقے سے ہو کہ سوائے محرم مردوں اور سوائے اپنی ان ریلیجیس لڑکیوں کے فرینڈز کے کہ جو کسی اور کو بھی اس کا ایکسس نہیں دیں گے، اس کے علاوہ یہ چیزوں کو مراجع نے اس لیے حرام کہا ہے کہ اس کے اندر آہستہ آہستہ حرام آ ہی جاتا. لیکن اگر تھوڑا عرصہ گزرا اور یہ چیز بہت ہی کامن ہو گئی اور اس میں سے ہی حرام نکل گیا، تو پھر یہ جائز ہوگا، جسٹ لائک ٹیلی فون کی گفتگو. اچھا یہ تو بیچ میں ایک سوال آ گیا تھا، لیکن بہت ہی سینسیٹیو، بہت ہی ڈیٹیل، میں نے تو بہت شارٹ میں کیا اس لیے کہ ٹائم نہیں تھا. مولانا نے جو ایک جملہ نہج البلاغہ میں شادی کے بارے میں کہا، یہ ساری چیزوں پہ وہی جملہ جو ہے نا اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ شادی ایک ایسی چیز ہے کہ نہ آدمی شادی کر کے رہ سکتا ہے نہ بغیر شادی کے رہ سکتا ہے. کچھ چیزیں لائف میں ایسی ہوتی ہیں کہ چوائس نہیں ہوتا. آج کی دنیا میں کمپیوٹر اور فیس بک اور چیٹنگ اور ای میل، اس کے بغیر بھی آپ نہیں رہ سکتے. تو کوشش یہی کرنا ہے کہ جتنا زیادہ اس پہ کنٹرول کیا جا سکے. فی الحال جو صورتحال ہے اس میں تو یہ جائز نہیں. اچھا سوائے ضرورت کے. اچھا اب آئیے اصل سوال، فشار قبر. موت جو ہے نا، موت ایک پروسیس ہے جو آدمی کو اس دنیا سے نیکسٹ دنیا میں لے جاتی ہے، اور یہ کئی فیزز میں گزرتا ہے. اب ایک آدمی جو زندگی میں کبھی اس نے ایئر ٹریول نہ کیا، ہم اس کو بتاتے ہیں کئی فیزز. پہلے تمہیں اپنی سیٹ بک کرنا ہے، پھر 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے آن لائن چیک ان کر لینا، پھر 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا، پھر سامان اتنا لے کے جانا اوور ویٹ نہ ہو، پھر اناؤنسمنٹ ڈھونڈتے رہنا، بورڈنگ کارڈ لے جانا، جب اناؤنس ہو فلائٹ کا تو فلائٹ میں جانا. جو آپ کو مذاق لگ رہا ہے، لیکن جو پہلی مرتبہ زندگی میں ٹریول کرتا. موت، موت میں نمبر ایک پہلا اسٹیج ہے کہ ملک الموت آ کے روح نکالتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج یہ ہے کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے، تو جب پہلی رات ہوتی ہے اس کی قبر، اس میں اس کے اوپر فشار قبر آتا ہے، اور پھر منکر و نکیر آ کے اس سے سوال کرتے ہیں. پھر تیسرا اسٹیج یہ کہ اگر مرنے والا اچھا ہے تو اس کو وادی السلام میں لے جاتے ہیں، اور برا ہے تو وادی برہوت میں لے جاتے ہیں. وادی السلام جنت نہیں ہے، جسٹ لائک جنت ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ نیک لوگوں کو فرام ڈیٹ ٹل قیامت رکھا جائے گا. وادی برہوت از ناٹ جہنم، بٹ جسٹ لائک جہنم ایک پلیس. اس کے بعد پھر قیامت کا دن آتا ہے جب قبر سے نکلتے ہیں، پھر حساب کتاب ہے، یعنی قیامت کے دن پوری زندگی کا اس کو حساب دینا. پھر پل صراط ہے، پھر جنت. اس میں سے سیکنڈ اسٹیج ہے روح نکلنا، فرسٹ سیکنڈ فیز وہ ہے فشار قبر. فشار قبر کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی قبر میں جاتا تو اس کو ایک، اس کی باڈی کو ایک ایسا پریشر اللہ دیتا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دو دیواروں کو اگر ملایا جائے اور اس میں آدمی جو ہے وہ بیچ میں دبے. فشار مینس پریشر، تو قبر کا پریشر. اچھا اب یہ جو ہے اس سے مطلب قبر کی دیوار ضروری نہیں. ہمارے پاس حدیث ہے، خالی علماء کا فتویٰ نہیں، حدیث، کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جیسے جسٹ لائک آپ تو امریکہ میں نا، جیزس کرائسٹ پہلے زمانے میں تھا کہ آدمی کو ہینگ کیا، ایک ہفتہ وہ ہوا میں لٹک رہا. تو یہ ہفتہ تو میں نے کم کہا، حضرت عیسیٰ سے 4 دن تھے، ایک ایک سال. لوگوں نے کہا مولا وہ آدمی مر گیا، وہ تو ہوا میں لٹک رہا. امام نے کہا اس کو ہوا فشار دے گی. اب سننے والے نے سنا، ہنس دیا، یہ ہوا کا کیا پریشر. امام نے کہا ہوا کا پریشر زمین کے پریشر سے زیادہ ہوتا ہے، ہوا اس کو اپنے درمیان لے کے دبائی. ایک آدمی نے کہا مولا میرا چچا گیا تھا سمندر میں ڈوب گیا، اس کا جہاز جو تھا، جیسے ٹائٹینک کا واقعہ ہوا، اس کا جہاز ڈوب گیا، وہ تو سمندر میں مر گیا، اس کو تو قبر ملی نہیں. امام نے کہا پانی کا پریشر، اس نے کہا پانی کا کیا پریشر ہوتا ہے؟ امام نے کہا تمہیں نہیں پتا زمین سے زیادہ پانی کا پریشر. یہ سب 1400 سال پہلے کی حدیث ہے. ایک آدمی نے کہا مولا میرا دادا فلاں جگہ ٹریولنگ میں گیا تھا شیر نے اس کو کھا لیا. اب نہ قبر نہ ہوا نہ پانی, امام نے کہا شیر کا اسٹمک اس کو پریشر دے گا. تو فشار قبر کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا جب جیسا ہی مرتا اس کے بعد وہ جہاں پر بھی ہو, اگر زمین کے اندر ہے تو زمین, ہوا میں ہے تو یہ ایئر پریشر, پانی میں ہے تو پانی کا پریشر, یہ اس کو پریشر ڈالتی ہے اس کو دباتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا فشار قبر کا عذاب. اب پوچھا گیا امام سے کہ کتنا پریشر ڈالا جاتا, تو اس کا جواب امام نے دیا جیسے اس کے اعمال. کہا کہ کچھ لوگوں کے بڑے بڑے گناہ ہیں تو ان کو بہت زیادہ پریشر ہوگا, کچھ لوگ بہت نیک ہیں تو ان کو اتنا پریشر ہوگا جیسے تم سڑک پہ جا رہے پیچھے سے کوئی آدمی ذرا تیزی سے آیا ہلکا سا پش کیا تمہاری باڈی کو اور آگے بڑھ گیا سوری سوری کرتا ہوں. کہا کچھ لوگوں کو اتنا ہلکا پریشر ہوگا جیسے کسی نے ذرا سا ان کے ہاتھ کو ہلا دیا. تو فشار قبر یعنی قبر کا پریشر ہر ایک کو ہے, لیکن سب کے لیے پریشر برابر نہیں. کسی کو بہت زیادہ ہے جیسے سعد ابن معاذ کا واقعہ آپ نے سنا, کسی کو بس اتنا پریشر ہوگا جیسے کسی نے ہلکا سا ہمارا ہاتھ ہلایا اور آگے بڑھ گیا. لیکن بہرحال اس سے اس اسٹیج سے ہر ایک کو گزرنا ہے ایکسپٹ شہید اور علماء اور وہ لوگ کی جو نجف یا کربلا میں دفن ہے. یہ تین کیٹیگریز, اتنا ان کو ہلکا سا پریشر بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم ڈیلس میں دفن ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سخت پریشر ہو سکتا ہے اتنا سا ہو. بلکہ ایک اور عجیب حدیث ہے لیکن اب میں اس کو پڑھ نہیں رہا ہوں ورنہ ایک ڈسکشن ہوگا. امام نے کہا بعض تو ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ فشار ایز اے پنشمنٹ نہیں دے گا بلکہ اللہ ان کو فشار دے گا تھوڑا ریلیکسیشن کے لیے. اور اس کی مثال جیسے مساج, آج کل تو بہت مساج کا رواج, گھر کے 90% اس لیے حرام ہے کہ اس میں میں نے زیادہ تر لیڈیز کو ہی دیکھا ہے کہ وہ مساج کرتی رہتی ہیں. اور تو کہیں میں نے نہیں دیکھا, ایئرپورٹس پہ کئی جگہ مساج کا انتظام, $10 دیجئے, $20 دیجئے, کہیں ٹانگ دبائیں گے, کہیں گلا دبائیں گے, کہیں پورا جسم دبائیں گے. اب یہ جو ہے یہ بھی ایک پریشر, لیکن یہ مزے والا پریشر, یہ وہ تکلیف والا نہیں, اس کے بعد آدمی بہت ہلکا پھلکا ہوتا. تو علماء اور شہیدوں کے علاوہ عام مومنین میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جنہیں ایسا والا فشار ملے گا. تو بہرحال ہم ڈرتے ہیں اس فشار سے جو پنشمنٹ کے طور پر آئے, ورنہ اگر پنشمنٹ کے طور پہ نہ ہو تو سم پریشر جو ہے نا وہ تو آدمی کو باقاعدہ ایک پلیجر لا کے دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیشن ختم ہوا. پروردگارہ ہم سب کو قبر, آخرت, موت کے تمام تکلیف دہ مراحل سے محبت اہل بیت اور عزاداری امام مظلوم کے طفیل میں نجات دلا. خداوند ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ عمل کی توفیق عطا فرما, جو ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, فتنہ و فساد کے زمانے میں ہمیں اپنے عقیدے اور عمل کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ مڈ نائٹ تک کب سے آئے ہوئے اب تک بیٹھے ہوئے, خداوند یہ مومنین اور کچھ مومنات بھی جو اتنی رات تک صرف تیرے دین کے ایجوکیشن لینے کے لیے بیٹھے ہیں, خدا بندہ ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ان کی ساری دعائیں قبول فرما, ان کے تمام